درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. حضرت محترم یہ ایک اتفاق ہے کہ آج کے ہماری نشست اس دن طے پائی کہ جو روزے میلاد ہے سرور کائنات ختمی مرتبت کی ولادت کا مبارک دن 17 ربیع الاول اور ایک روایت کے مطابق چھٹے امام کی اس دنیاوی زندگی کا آغاز بھی آج کے مبارک دن قرار پاتا ہے. اگر ایسے ایام مبارکہ میں کسی کو مبارکبادی کا پیغام دینا ہو تو ہمارے خیال میں سب سے زیادہ حق اس عظیم شان ہستی کا ہے جو پردہ غیبت میں ان عظیم شان ہستیوں کے وارث کے طور پر اپنے منتظر ہیں اور اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب زمین پہ تشریف لائیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرپور کر دیں گے جیسے کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اپنے امام کے حضور اس دن کی مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے نبی اکرم کو اس زمانے میں زمین میں ارسال فرمایا جبکہ زمین جاہلیت کے نظام کا شکار تھی. ختمی مرتبت نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے انسانوں کو اسلام کا پیغام دیا اور تین بڑے انقلاب بہت کم مدت میں رونما ہو گئے. جس زمین پر سرور کائنات تشریف لائے جاہلیت کی زمین تھی, زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا, لیکن اس علاقے کے اندر ایک ثقافتی انقلاب, ایک سماجی انقلاب اور ایک سیاسی انقلاب نبی اکرم کی تعلیمات کے نتیجے میں رونما ہوا. سیاسی انقلاب وہ یہ تھا کہ یہ علاقہ دنیا کا غیر متمرکز ترین, سب سے زیادہ متفرق منتشر علاقہ تصور کیا جاتا تھا. یہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی, کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی, نہ ملک کی سطح پر نہ شہر کی سطح پر. سرور کائنات اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ایک مضبوط حکومت قائم کر دی جو بعد میں دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے مشعل راہ بن گئی. سماجی اعتبار سے یہ پورا معاشرہ آزاد, غلام, عرب, عجم, مختلف تقسیمات کا شکار تھا. نبی اکرم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس پورے معاشرے کو ایک رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی. ثقافتی اعتبار سے یہ معاشرہ دنیا کا جاہل ترین معاشرہ تصور کیا جاتا تھا. یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد انتہائی کم تھی. نبی اکرم نے اپنی تبلیغات کے ذریعے سے, اپنی ذات مقدس کے ذریعے سے جو انقلاب رونما کیا اس کے نتیجے میں یہ قوم جو جاہل ترین قوم تھی دنیا کی ثقافت کا علمبردار بن گئی اور صدیوں سال تک انسانیت نے جو کچھ علم و تہذیب نے حاصل کیا وہ ان مسلمانوں کے ذریعے سے حاصل کیا. اب ایک انتہائی اہم موضوع یہ ہے کہ نبی اکرم نے ان تمام کاموں کو کیسے انجام دیا اور وہ بھی اتنے کم مدت میں, اس زمانے میں جس زمانے میں کمیونیکیشن کا کوئی تصور نہیں تھا, اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن رسول خدا نے انتہائی کم مدت کے اندر ثقافتی انقلاب بھی کیا, سیاسی انقلاب بھی کیا اور سماجی انقلاب بھی کیا. اس میں متعدد عناصر سے جو کار فرما تھے, کیونکہ ہمارا موضوع اصلی موضوع یہ نہیں ہے لہٰذا ہم اس کے اوپر کم توجہ دے پائیں گے اور اپنے اصلی موضوع کی طرف جائیں گے جو آج کے زمانے کے حالات ہیں جس کے اندر مسلمان دوچار ہیں اور اس میں سر فہرست وہ حالات ہیں کہ جو اسلام کے مرکز یعنی مشرق وسطی کے علاقے کے اندر اس سرزمین میں جہاں اسلام کی بنیادی ترین مراکز قائم ہیں وہاں پیش آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم 2007 کے حالات سے غور کریں, پس منظر ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا تاکہ ایک تسلسل قائم ہو جائے اسلام کی گزشتہ تاریخ کے ساتھ. جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ در حقیقت ایک لمبی تاریخ کی مختلف صورتوں سے گزرتی ہوئی ڈیولپمنٹ ہے. کئی سو سال سے ایک تاریخ ہے جس سے مسلمان گزر رہے ہیں، ایک زمانہ ہے جس سے مسلمان گزر رہے ہیں، اور وہ حالات ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کے اوپر غیر مسلمانوں کا ایک حملہ ہے جو ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں. پہلے وہ کالونیز کی صورت میں تھا، کچھ ممالک تجارت کے نام پر آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر قبضہ کیا، پھر وہی قبضہ اپنے رنگ تبدیل کرتا رہا ہے. اب اور ہم جانتے ہیں کہ اگر بڑے صغیر کی تاریخ کو لیں تو بڑے صغیر کی تاریخ میں 1799 کو اہم تاریخ تصور کیا جاتا ہے، اہم سال، اور وہ سال تھا کہ جب ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور اس کے بعد تقریباً یقینی ہو گیا کہ اب برٹش کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کوئی بڑی رکاوٹ موجود نہیں رہے گی. انہوں نے اپنے کنٹرول کو انجام دیا اور 1960 کو ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں. 1860 وہ سال تھا کہ جب برطانیہ کی سرکار ہندوستان کے ملک کے اوپر قابض آ گئی، اس انڈیا کا نام چینج ہو گیا، اس کو برٹش انڈیا کہا جانے لگا. یہی جو 1860 ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے بلکہ تقریباً پورے عالم اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. اسی 1860 کے لگ بھگ ایرانیوں کو بدترین شکست ہوئی رشنز کے ہاتھوں اپنے شمالی علاقوں میں، اور ایرانیوں نے بہت بڑے علاقے اپنے رشیا کے حوالے کر دیے. ترکی یا عثمانیہ کی یہ حالت تھی اس زمانے میں کہ اس کو سکس مین آف یورپ کہا جاتا تھا، یعنی مسلمانوں کے جتنے بڑے مراکز تھے وہ سب کے سب مغربی طاقتوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے تھے. تو اگر اس زمانے میں کوئی مسلمان زندگی گزار رہا ہوگا تو شاید یہ سمجھتا کہ قرب قیامت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی امید نہیں تھی، کوئی آس نہیں تھی. پھر مسلمانوں میں کچھ تحریکیں چلنا شروع ہوئیں. ان تحریکوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو کسی طریقے سے بحال کیا جائے. اس میں مختلف نام آتے رہے، جیسے برصغیر کے اندر سر سید احمد خان کا نام ہے. ایران اور ترکی کی طرف اگر آپ جائیں تو جمال الدین افغانی یا جمال الدین اسد آبادی، ان کی قومیت کے بارے میں دو اختلافات ہیں. اسی طریقے سے مختلف علاقوں کے اندر مختلف لوگ آتے رہے جنہوں نے مسلمانوں کو عظمت رفتہ دلانے کی کوشش کی، لیکن کوششیں بار بار نہیں ہوئیں. مسلمانوں کی جو نام نہاد خلافت تھی وہ بھی 1918 کے اندر عثمانیہ سلطنت ٹوٹ گئی، مسلمان اور اضمحلال کا شکار ہو گئے. ایران میں ایک کوشش ہوئی 1909 میں، ایک انقلاب لانے کی کوشش کی گئی جس میں بادشاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ انقلاب بھی بہت زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوا. کچھ عرصے کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور اس دوسری جنگ عظیم تک آتے آتے مسلمانوں کا شیرازہ کافی حد تک بکھر چکا تھا. انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر مصنوعی حکومتیں قائم کر لی تھیں. یہ ممالک جو آج ہم اور آپ اردن اور شام کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اردن اور لبنان کی صورت میں، یہ ممالک پہلے نہیں تھے. یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان باقاعدہ نئے ممالک تھے جو قائم کیے گئے تھے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا جو ظلم اس زمانے میں ہوا وہ مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1948 میں اسرائیل تشکیل پا گیا. اسرائیل کا تشکیل پانا گویا مسلمانوں کی ہمتوں کو اختتام تک پہنچانے کی ایک علامت تھی کہ مسلمان کچھ نہ کر سکے، اور ان کے علاقوں کے اوپر ایک بٹوارا ہو گیا. مسلمان تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک عثمانیہ حکومت جو 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے قریب قائم تھی، آج اس ایک عثمانیہ حکومت سے کم از کم 20 سے زیادہ اسلامی ممالک تشکیل پاتے ہیں، اور اس وقت ہم 50 سے زیادہ اسلامی ملکوں کے اندر تقسیم ہوئے. مسلمانوں کے اضمحلال کی کوئی حد نہیں رہی. مسلمان جنگوں کے اندر شکست کھاتے رہے. 1967 میں سب سے بری شکست اسرائیل کے ہاتھوں نصیب ہوئی، جس میں مسلمان چار ممالک نے مل کر یا چار علاقوں نے ظاہری طور پر مل کر حملہ کیا، لیکن اسرائیل نے چاروں کو شکست دی. ہمت اور حوصلے اپنے اختتام پر تھے. 1971 میں سب سے بڑے اسلامی ملک یعنی پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے اور مسلمان کچھ نہ کر سکے. 1973 میں اسرائیل نے ایک اور جنگ کی، مسلمانوں کے حوصلے ختم ہو گئے. یوں لگ رہا تھا جیسے اب مسلمان کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، یعنی وہ سلسلہ جو 1750 کے قریب یورپی ممالک نے تجارت کے ذریعے شروع کیا تھا وہ 1975 تک پہنچتے مکمل کنٹرول کے اوپر ختم ہو رہا تھا. یہاں تک کہ 1979 میں امید کی کرن اسلامی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوئی. ہم اسلامی انقلاب کو کم از کم 250 سال میں مسلمانوں کی پہلی بڑی کامیابی تعبیر کر سکتے ہیں. پہلی بڑی کامیابی سیاسی پس منظر پر مسلمانوں کو ہوئی اور وہ اسلامی انقلاب تھا. اس میں بہت سارے امور سے جو خود بخود حاصل ہو گئے. مثلا ایک بات تو یہ ہوئی کہ پہلی سیاسی موومنٹ تھی جس میں شرق اور غرب کی کوئی دخالت نہیں تھی. دوسری بات یہ ہوئی کہ مغربی ممالک نے کئی سو سال کی محنت کر کے مسلمانوں کا جو مرکز توڑا تھا وہ مرکز دوبارہ ایجاد ہو گیا. اور وہ مرکز ایسا مرکز تھا جو کسی غیر مسلمان کے ہاتھ میں نہیں تھا. مثلا ایک مرکز غیر مسلمانوں نے خود بنایا سعودی عرب کی صورت میں جو 1928 کے اندر تشکیل پایا. لیکن یہ مرکز آزاد مرکز تھا جو انقلاب اسلامی ایران کے ذریعے تشکیل پایا. اور ظاہر ہے کہ ایسا ہوتے ہی پھر استقبالی مالک کے اس کے اوپر حملے ہونا یقینی بات تھی. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو مختلف باتیں جمہوری اسلامی ایران کے خلاف کی جا رہی ہیں آج کے زمانے میں استقبالی مالک کی طرف سے, ان میں سارے فہرست ایٹمی توانائی ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کے پاس کوئی ایٹمی توانائی ہے جس سے ان کو خطرہ احساس ہو رہا ہے. حقیقت یہ کہ یہ انتہائی فضول سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایٹمی توانائی کو اگر حاصل کرنا کہیں اس وقت کی صورتحال کو, تو یہ حاصل ہوئے ہوئے تو مشکل 5 سال گزرے ہوں گے, جبکہ امریکہ اور استقبالی ممالک کی مخاصمت یا ان کی دشمنی جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ پہلے دن سے چل رہی ہے, جبکہ ان ابتدائی ایام کے اندر کسی ایٹمی توانائی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ دشمنی کی بنیاد ایٹمی توانائی نہیں ہے, دشمنی کی بنیاد کوئی اور چیز ہے. اور وہ چیز در حقیقت ایک نیا فکری نظام ہے جو جمہوری اسلامی ایران نے دینے کی کوشش کی. دنیا کی سیاست کے مقابلے میں استقبال کے اوپر مبنی سیاست, استقبال کے اوپر مبنی معیشت اور استقبال کے اوپر مبنی معاشرے کے مقابلے میں جمہوری اسلامی ایران نے ایک نئی فکر دی. اور وہ فکر ایسی تھی جو جامع فکر تھی, فرد کے لیے بھی معاشرے کے لیے بھی, اور معاشرے کے اندر اقتصاد کے لیے بھی, سیاست, ثقافت, ہر چیز کے لیے جامع فکر. یعنی ایک سبسٹیٹیوٹ انہوں نے دنیا کے استقبالی نظام کے سامنے فراہم کیا. ہم سمجھتے ہیں جو استقبالی نظام کو سب سے بڑا خطرہ لاحق تھا جمہوری اسلامی ایران سے, وہ اور کوئی چیز نہیں تھی بلکہ یہ نظام تھا, سبسٹیٹیوٹ سسٹم. اور اس سبسٹیٹیوٹ سسٹم میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی تھیں, اور ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ نظام انسانوں کی فطرت کے عین مطابق خدا کی ذات پر بنا ہوا ہوا نظام تھا. یہ نظام کسی انسان کی فلسفہ بافی کے اوپر تشکیل نہیں پایا تھا, یہ پروردگار عالم کی خاص بندگی کے اوپر تشکیل پایا تھا جو ہر انسان اپنی فطرت سے احساس کرتا. اس خاطر اس کے اندر اٹریکشن بہت زیادہ تھا. اس کے اندر اٹریکشن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ دنیا کے ہر آزاد انسان کے لیے تھا جو دنیا کی مختلف غلامیوں سے آزادی چاہتے تھے. یہ وہ بنیاد تھی جس کے اوپر استقبالی ممالک نے جمہوری اسلامی ایران سے دشمنی کی, دشمنی کے مختلف طریقے اختیار کیے. مثال کے طور پر دشمنی کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے ایران میں موجود کچھ مخالف گروہوں کے ذریعے سے بنیادی شخصیتوں کا خاتمہ شروع کر دیا. وہ طریقہ کار ظاہری طور پر کامیاب رہا, بہت بڑی بڑی شخصیتیں بم دھماکوں کے اندر شہید ہو گئیں, لیکن اس کی ناکامی کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ اس کے بعد انہیں جنگ شروع کرنی پڑی, اور وہ جنگ عراق کے ذریعے شروع کی گئی جو 8 سال تک جمہوری اسلامی ایران کے اوپر حاکم رہی. 8 سال کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ جنگ نوصر جنگ نہیں, اور اس کے بعد قدر حمزہ ثقافتی یلغا شروع ہو گئی. یہ جمہوری اسلامی ایران کے اوپر ایک ثقافتی یلغا, جس کا مقصد یہ تھا کہ جمہوری اسلامی ایران کے اندر رہنے والے باشندوں کو ثقافتی اعتبار سے اسلام کی تعلیمات سے دور کیا جائے. خوش قسمتی سے یہ جنگ بھی کامیاب نہیں ہوئی. اب صرف ایک راستہ رہ گیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ ایک براہ راست جنگ, مکمل معنوں میں جنگ شروع کر دی جائے. یہ وہ چیز تھی جس کا مکمل اظہار 1990 کے اندر ہوتا ہے. 1990 تک پہنچتے پہنچتے یعنی جمہوری اسلامی ایران کی کامیابی کے 11 سال کے اندر اندر استقبالی نظام نے یہ احساس کیا کہ ایران سے سوائے براہ راست جنگ لڑنے کے کوئی راہ نجات موجود نہیں. 1990 میں عراق نے کویت پہ حملہ کیا, کویت کو آزاد کرنے کے بہانے 32 ممالک کا الائنس تشکیل پایا, اور اس اتحاد کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ جنگ کرے اور اس جنگ میں اسلامی جمہوریہ کو شکست دینے کی کوشش کرے, جس کے اندر وہ ناکام رہے. مختلف انداز میں دوبارہ تیاریاں کی گئیں, دوبارہ ایک نئے طریقے سے حملہ کرنے کی تیاری کی گئی, یہاں تک کہ 11 ستمبر 2001 کے ذریعے سے وہ ثبوت فراہم کرنے کی کوشش کی گئی جس کی بنیاد پر اسلام کا ایک عالمی مقابلہ کیا جائے. تھوڑا سا 11 ستمبر کے اس واقعے کا جائزہ لیتے ہوئے کہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے مزید آگے بڑھیں گے. ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد. گیارہ ستمبر کے ذریعے سے استکباری نظام نے چاہا کہ اس کے پاس ایک ایسا جواز حاصل ہو جائے جس کی روشنی میں جس اسلامی ممالک پر جس طرح سے چاہے حملہ کر سکے. پہلا نشانہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں بنانے والے افغانستان اور طالبان کو رکھا اور وہ ایک ایسا نشانہ تھا جس کے ڈاؤن کال پر کسی کو آنسو بہانے کی ضرورت پیش نہ آئے, کوئی اس کا آنسو نہ بہائے, کیونکہ پہلے لوگ اس سے اتنے زیادہ متنفر ہو چکے ہوں کہ وہ خود بھی چاہتے ہوں کہ معاملہ ختم ہو جائے. تو ایک اچھا گراؤنڈ تھا حملہ کرنے کے لیے. پھر عراق ٹارگٹ بنا, اور شاید صدام حسین کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں تھا, اصلی ٹارگٹ وہ عراق میں بسنے والے مسلمان تھے جو جمہوری اسلامی ایران کے حامی تھے. صدام حسین کو سامنے رکھتے ہوئے ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے اندر لاکھوں انسان, آفیشلی ایڈمیٹڈ لاکھوں انسان مارے گئے اور ابھی بھی مارے جا رہے ہیں. اب مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ جو اب تک بات سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ استکباری نظام کے لیے جمہوری اسلامی ایران کے اوپر حملہ کرنا ناگزیر ہے, یعنی امریکہ کی خواہش میں نہیں ہے کہ وہ حملہ نہ کرے, اب اس کے ظالمانہ نظام کا تحفظ اس میں ہے کہ وہ حملہ کرے. اور اس کی چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جمہوری اسلامی ایران دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے سبسٹیٹیوٹ فکر کو دینے میں کامیاب ہو گیا ہے. دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو استکباری نظام کی ماہیت کو سمجھ گئے ہیں, اس کی نیچر کو سمجھ گئے ہیں, اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں اس نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام تشکیل دینا ہوگا. ایک زمانے میں کمیونزم نے یہ کرنے کی کوشش کی جس میں اس کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی, لیکن جمہوری اسلامی ایران کی کامیابی اس طرح کی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اس کے حامی بکھرے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ ایک سبسٹیٹیوٹ سسٹم چاہ رہے ہیں, اور یقیناً امریکہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ جس ظالمانہ نظام کو اس نے 250 سال کی محنت سے بنایا ہے. اچھا یہ ظالمانہ نظام کون سا نظام ہے, کچھ اسپیسیفک اس سلسلے میں بھی آرائز ہو جائیں. وہ ظالمانہ نظام وہ ہے جس کو ہم آج کی دنیا کی سرمایہ داری تعبیر کرتے ہیں, سرمایہ داری جو مادہ پرستی اور خواہشات نفسانی کے فروغ کے اوپر کھڑی ہوئی ایک عمارت ہے. اس کو محنت سے بنایا گیا ہے, 250 سال کروڑوں انسانوں کا خون بہا کر یہ ظالمانہ نظام بنایا ہے, اور اس ظالمانہ نظام کا ایک بڑا حصہ صرف لوگوں کو بے خبر رکھنے پر ہے. اس ظالمانہ نظام کے چند بنیادی کمپوننٹس ہیں, خواہشات نفسانی کا فروغ, فحشا کا فروغ اور میوزک کے فروغ کی شکل میں, اور ان دو حصوں کا بنیادی مقصد لوگوں کو بے خبری کی نیند میں مبتلا کرنا ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ ظالمانہ نظام ایسا ہے کہ اگر لوگ باخبر ہو گئے تو اس نظام کی مخالفت کریں گے, اور اگر سب مل کر اس نظام کی مخالفت کریں گے پھر یہ نظام باقی نہیں رہ سکتا. جو جمہوری اسلامی ایران کا کردار ہے وہ ایٹم بم میں نہیں ہے, ایٹمی توانائی ان کی توانائی کا 1/10 بھی نہیں ہے. ان کی اصلی توانائی وہ فکری توانائی ہے جو وہ انسانوں کو اس نظام کے مقابلے میں دے رہے ہیں, باخبر کرنے کی توانائی, اور اس توانائی سے کوئی مقابلہ امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ جمہوری اسلامی ایران کو ختم کرے, کیونکہ وہ باشعور انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتے, وہ بے شعور اور بے خبر کو دھوکہ دے سکتے. الحمد للہ رب العالمین جمہوری اسلامی ایران کے پاس ایک منطق ہے, یہ منطق دنیا کی مضبوط ترین منطق ہے. ان کے پاس جو آرگومنٹ ہے, جو لاجیکل آرگومنٹ ہے, وہ اتنا لاجیکل ہے کہ دنیا کا کوئی آزاد انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا جب صدر احمد نژاد نے چھوٹا سا ایک جملہ اسرائیل کے بارے میں کہا کہ اگر یہودیوں پر ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں علیحدہ ملک دیا جائے تو علیحدہ ملک وہ دے جس نے ظلم کیا ہے, یعنی جرمنی, علیحدہ ملک وہ دے جس نے ظلم کیا ہے یعنی یورپ, مسلمان کیوں دے, ہم نے کبھی ظلم نہیں کیا. اب یہ بات اتنی لاجیکل تھی کہ اس کے خلاف سب کچھ کہا گیا, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ فکر غلط ہے. یہ لاجک ہے, یہ لاجک کی طاقت جمہوری اسلامی ایران کے پاس ہے. امریکہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ جمہوری اسلامی ایران کی آواز کو بند کرے. اچھا دنیا آج کل ایسی دنیا ہے کہ اس میں کسی کی آواز کو بند کرنا اگر کوئی بولنا چاہتا ہو ممکن نہیں ہے, سوائے یہ کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے. آج کل اور انٹرنیٹ کا دنیا دور ہے, سینٹرلائز کمیونیکیشن کا دور ہے, الیکٹرانکس کے اوپر بیس میسیجز کا دور ہے, اور ان میسیجز کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو آج کا دور یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہوگا آپ اس کی زبان پکڑ لیں گے, نہیں, آج اگر کسی کی آواز کو بند کرنا ہے تو اس کا گلا کاٹنا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور مشکل گلا کاٹنے میں یہ رہتی ہے کہ جس کو بھی مارا جائے گا وہ شہید بن جائے گا, نتیجہ یہ کہ اس کی فکر پھر بھی باقی رہے گی. اب امریکہ کے سامنے ایک مشکل ہے, وہ اگر چاہے کہ جمہوری اسلامی ایران کے گلے کو گھونٹ دے تو گلا گھونٹنا اس کے لیے ممکن نہیں, اور اگر چاہے کہ گلا کاٹ دے تو جمہوری اسلامی ایران شہید ہے, اس کی فکر پھر بھی رہ جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم اس وقت محصور ہو گیا ہے, ظلم محاصرے میں, ظلم کے پاس اس عدل کو شکست دینے کا کوئی امکان نہیں ہے. لہذا صرف ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا, امریکہ اپنی آخری کوشش اس جنگ کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ جنگ نہیں کریں گے تب بھی جمہوری اسلامی ایران جیتے گا, وہ جنگ کر کے ہرائیں گے تب بھی جمہوری اسلامی ایران جیت جائے گا, اس کی فکر باقی رہے گی, لیکن ان کے پاس اس سے بہتر بھی کوئی راستہ نہیں ہے, لہٰذا وہ اس جنگ کی طرف گئے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 11 سال تک دوسرے راستے ٹرائی کیے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگ کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن اب سے یہ جنگ کے لیے کودے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام محاذوں پر اپنی شکست کا اعتراف کر چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ہو تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے استقبال کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا, آپ نے ان کو یہ دکھا دیا کہ منصب سے ٹکرانا بس میں نہیں ہے, اپنے اندر سے اختلاف ایجاد کر دینا یہ بھی ان کے بس کے اندر نہیں ہے, کسی اور کے ذریعے سے لڑوا کر ختم کرنا یہ بھی بس میں نہیں ہے. استقبال کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ اپنا نقاب اتارے اور میدان کے اندر کود جائے. تو جنگ کرنا امریکہ کے لیے ناگزیر ہے, امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اب دو راستے ہیں, وہ یہ کہ امریکہ جنگ کتنی دیر میں کر سکتا ہے, آئے جنگ کی کوئی ٹائم لمٹ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جلدی کس کو ہے, امریکہ کو یا جمہوری اسلامی کو؟ جمہوری اسلامی ایران جنگ نہیں چاہے گا, کیا وجہ ہے اس کی کہ جنگ نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر موجودہ طریقہ بھی چلا تو اس میں بھی ان کی فتح ہے, اگر جنگ نہیں ہوئی تب بھی فتح جمہوری اسلامی ایران کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کی فکر پھیل رہی ہے, جمہوری اسلامی ایران کے افکار کو لوگ قبول کر رہے ہیں دنیا کے اندر, تو اگر جنگ نہیں ہوتی تب بھی ایران فاتح ہے. اس بات سے ایرانی مطمئن ہے کہ جنگ کی ضرورت انہیں نہیں ہے, جنگ کی ضرورت امریکہ کو. دوسرا سوال, جلدی کسے ہے؟ کوئی جلدی جمہوری اسلامی ایران کو نہیں ہے, ایران کو کوئی مشکل نہیں ہے جس کو ختم کرنے کے لیے وہ جنگ میں پہل کرے یا جلدی کرے, جلدی صرف امریکہ کو. چند امور کی وجہ سے امریکہ مجبور ہے کہ جنگ کے اندر جلدی کرے. پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو شکست امریکہ کی ہے تبلیغات کے میدان میں. ایران کی منطق مضبوط منطق ہے, خاص کر صدر احمدی نژاد کے آنے کے بعد سے یہ مضبوط منطق دنیا کے لوگوں کو فتح کر رہی ہے, اور امریکہ جلد از جلد چاہے گا کہ ابھی تباہ کا خاتمہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ظلم پر مبنی اس تجارتی نظام میں جو امریکہ نے بنایا ہوا ہے, متعدد ایسے رقیب آ گئے ہیں جن رقیبوں کا مقابلہ کرنا مزید ظلم کے بغیر امریکہ کے لیے ناممکن ہے. کمپیٹیٹرز ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر, اور یہ کمپیٹیٹرز اتنے ٹف کمپیٹیٹرز ہیں کہ امریکہ اگر مزید ظلم نہ کرے تو ان تجارتی رقبا کو شکست نہیں دے سکتا. یعنی امریکہ کے سامنے پہلے یورپ مضبوط ہوا, پھر امریکہ کے سامنے جاپان مضبوط ہوا, تیسرے نمبر پر امریکہ کے سامنے چائنا مضبوط ہوا, اور یہ تین رقیب اقتصادی لحاظ سے اتنے ٹف کمپیٹیٹر ہیں کہ امریکہ اب تک کیے جانے والے مظالم کے باوجود ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. اس کا مطلب یہ اب ناگزیر ہے مزید ظلم کرے. مزید ظلم کیا کرے؟ مثال کے طور پر وہ جانتا ہے کہ اس کے تینوں کمپیٹیٹر کے پاس نیچرل ریسورسز کی کمی ہے, امریکہ نے گزشتہ دسیوں سال کے اندر ظلم و ستم کے ذریعے سے دنیا کے نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے, لیکن کچھ نیچرل ریسورسز ابھی بھی امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں جس کو اس کے ٹریڈ کمپیٹیٹر استعمال کر رہے ہیں. اگر امریکہ اسی طرح حالت کو چھوڑ دے, چائنا یقیناً 2018 میں امریکہ کو بیٹ کر دے گا. یورپ اور جاپان بھی اتنی بڑی طاقت ہیں جس کا امریکہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو مزید نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا ہوگا تاکہ وہ چائنا جیسے ملک کو شکست دے سکے, اور ان نیچرل ریسورسز میں سر فہرست آئل ہے جس کے اوپر امریکہ کو مزید قبضہ کرنا ہوگا. اب مزید قبضہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑی جگہ ہے جس پر امریکہ کو قبضہ کر لینا چاہیے وہ ایران, جس پر قبضہ کیے بغیر وہ اپنے تجارتی رقبا کو دھمکی دینے کے قابل نہیں ہوگا. یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ احساس کرتا ہے کہ اس کو اس کام کو انجام دینا ہوگا. تیسری وجہ یہ ہے کہ 11 ستمبر کے بعد سے امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک باضابطہ مسلمان مخالف جنگ کا آغاز کیا ہے, جس کو پریزیڈنٹ بش نے اپنی تقریر میں کروسیڈ بھی کہا, جس پر بظاہر بعد میں معافی مانگی گئی. اس کروسیڈ کے نتیجے میں وہ امریکی فوج جو کبھی بھی براہ راست جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی ایک لمبی جنگ سے دوچار کر دی گئی. امریکی فوج کے بارے میں اگر گزشتہ 6 سال کی کارروائیوں کا کوئی نتیجہ نکالا جا سکے تو قطعی نتیجہ یہ ہے کہ یہ فوج کسی بڑی جنگ کے قابل نہیں ہے. افغانستان کے اندر اگر وہ بہت بڑی ٹیکنالوجی کی سپیریئرٹی نہ ہوتی اور افغان طالبان اپنے عوام کے اندر اتنے بدنام نہ ہوتے تو شاید افغانستان میں ہی ان کو شکست کھا جانا چاہیے تھا. عراق کے اندر کامیابی کا صرف اور صرف ایک ذریعہ تھا صدام کی بدنامی, کہ اگر صدام جیسا کردار نہ ہوتا تو یقیناً عراق کے اندر ان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا, جیسے کہ ابھی بھی ان کی 100% کامیابی حاصل نہیں ہو پائی. اس وقت اگر یہ چاہیں جمہوری اسلامی ایران سے ٹکرائیں جو اسٹریٹجی کے اعتبار سے دنیا کی مضبوط ترین حکومتوں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے. کیوں مضبوط ترین حکومتوں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے؟ اس کی حکومت کے پاس ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کے 100% حامی ایران کے اندر موجود ہیں. تو دنیا کی مضبوط حکومت ہے جو اپنے ریسورسز میں انڈیپینڈنٹ ہے, دوسروں کے اوپر منحصر نہیں ہے, اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے, اور اس حکومت کو کم از کم 8 سال کا پریکٹیکل وار ایکسپیرینس ہے, اور وہ بھی ایسے ملک کے مقابلے میں جس کو پوری دنیا کی طاقتیں سپورٹ کر رہی تھیں. یوں اگر ہم یہ کہیں کہ جمہوری اسلامی ایران کو کمزوری کی حالت میں جب وہ بہت کمزور تھے پوری دنیا کی طاقتوں سے 8 سال تک لڑتے رہنے کا ایکسپیرینس ہے تو ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی. نظریہ وہی نظریہ ہے, لوگ وہی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی تجربے یافتہ ترین قوم ہے جنگ لڑنے کے اعتبار سے. دنیا کی کسی قوم کے پاس جنگ کا وہ تجربہ نہیں ہے جو ان کے پاس موجود ہے, جبکہ انہوں نے یہ جنگ اپنی کمزوری کی حالت میں لڑی تھی. یہ اس وقت لڑی گئی تھی جب ان کے فارن ایکسچینج کے اندر $100 million بھی نہیں ہوتے تھے. اب جمہوری اسلامی ایران اس وقت سے 15 سال کے بعد انتہائی طاقت اور توانائی کی جگہ پر, لہذا کسی بھی صورت میں اس کو کمزور حساب نہیں کیا جا سکتا. اس قدم کے ایک ملک سے امریکہ اگر جنگ لڑے اس کی فوج کا مورائل ڈاؤن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی فوری طور پر کوئی جلدی کارروائی نہ ہو امریکہ لمبی مدت تک اپنی فوج کو اس حالت میں نہیں رکھ پائے گا. خود امریکہ کے اندر جتنی مخالفت ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اور باہر جتنی مخالفت ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. اب اس کو اور مختصر کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا کوئی اور ٹائم فریم بنا سکتے ہیں ہم. تو ہمارا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ امریکہ شاید 1.5 سال کے اندر اندر اس جنگ کو کرنے پر مجبور ہے, اس سے زیادہ تاخیر ممکن نہیں ہے. اور یہ 1.5 سال اسپیسیفکلی اس وجہ سے ہے کہ امریکہ کے نظام میں دوسری دفعہ منتخب ہونے والا صدر تمام تر بدنامیوں کے ساتھ واپس جاتا ہے. یعنی امریکی نظام میں ایک صدر 3 دفعہ کھڑا نہیں ہو سکتا, 2 دفعہ کھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد 3 دفعہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. جو 2 دفعہ کھڑا ہو جائے اس کا مطلب ہے اب اس صدر کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا. امریکہ کا نظام ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صدر نہیں چلاتا, پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ اور اسٹریٹجسٹ ہیں جو کسی اور کلاس کی بیکنگ کے اوپر امریکہ کا نظام چلاتے ہیں. تو وہ امریکی صدر کے جانے سے پہلے اپنے سارے غلط کاموں کو گزشتہ صدر سے منسوخ کرتے ہیں. ان کے نظام کے اندر اس طرح سے ایک ترکیب بنی ہوئی ہے کہ جب ان کو کوئی غلط کام کرنا ہو, ایک ایسا کام کرنا ہو جس پر امریکی عوام اور دنیا کی آزاد فکر مخالف ہو, تو وہ اس صدر سے کرواتے ہیں جس کا سیکنڈ ٹینیور اپنے اینڈ پر ہے. لہذا امریکہ کی تاریخ میں کسی صدر کا سیکنڈ ٹینیور جب شروع ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آخری 2 سال مصیبت کے واقع ہوں گے. اور یہ صدر وہ صدر ہے جو اپنے ابتدائی دنوں سے جنگ طلب مشہور ہے. اس کی کیبنٹ کے اندر کونڈولیزا رائس جیسے لوگ ہیں جو مفاد پرست طبقوں کے بڑے نمائندے سمجھے جاتے ہیں. ڈک چینی, کونڈولیزا رائس اور خود جارج بش کا خاندان امریکہ کی آئل کمپنی کا ریپرزینٹیٹو سمجھا جاتا ہے. ان کے ہاں کولن پاول جیسے لوگ حکومت میں رہے, منسٹرز میں رہے, جن کے بارے میں ان کے سابقہ ایکسپیرینس کو دیکھ لینا کافی ہے جو ان کا آرمی کا ایکسپیرینس ہے. لہٰذا ان کی طبیعت کے اندر جنگ سمجھی جاتی ہے. اب اگر جارج بش کے 1.5 سال باقی ہیں اور 2008 نومبر میں اسے جانا ہے, تو اس کے جانے سے پہلے ایران پر ہونے والے حملے کی ساری کارروائیاں مکمل ہونا ضروری ہیں. اگر یہ کارروائیاں مکمل نہ کی جا سکیں تو اگلا صدر آئے اور جنگ کا آغاز کرے, اس کے لیے مزید کیا احساس درکار ہوں گے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی جارج بش اپنے جانے سے پہلے اس کام کو انجام دے گا, اور اگر یہ جانے سے پہلے اپنے کام کو انجام دینا چاہے, اس وقت اپریل 2007 سے لے کر نومبر 2008 تک اس کے پاس 1.5 سال کا وقت ہوگا. اس 1.5 سال کے وقت میں اسے سارے کام انجام دینے ہوں گے جس میں جنگ کا ماحول فراہم کرنا اور جنگ کے بعد جنگ کے نتائج سے فائدہ اٹھانا شامل ہے. اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہوں گی, چند رکاوٹیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اور یہی وہ چیزیں جس کو جارج بش ہٹانے کی کوشش کرے گا. یعنی ان رکاوٹوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر جنگ ہونی ہے تو پہلے کیا کام ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جنگ سے پہلے امریکی نظام کو, استکباری نظام کو چند کارروائیاں انجام دینی ہوں گی. سب سے اہم کام یہ ہے کہ انہیں جمہوری اسلامی ایران پر ایک مکمل جنگ سے پہلے ایران سے باہر ایران کے حامیوں کو ختم کرنا ہوگا. یعنی یا ختم کرنا ہوگا یا کم از کم بے اثر کرنا ہوگا. اگر وہ ایران سے باہر ایران کے حامیوں کو بے اثر کریں تو سب سے بڑا ٹارگیٹ لبنان میں حزب اللہ ہوگا. یعنی اگر ان کو ایران پر کوئی حملہ کرنا ہے تو اس سے پہلے حزب اللہ لبنان کا یا خاتمہ یا بے اثر ہونا ضروری ہوگا. خوش قسمتی سے گزشتہ مہینوں میں جب حزب اللہ کے خلاف کارروائی انجام پائی, اس کے اندر اسرائیل کی بے بسی ثابت ہو گئی, اور یہ بات بہت اچھی طرح پتہ چل گئی کہ اسرائیل کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو بے بس کرے یا بے اثر کرے یا ختم کرنے کی کوشش کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس موقع پر در حقیقت حزب اللہ نے اپنا دفاع نہیں کیا بلکہ جمہوری اسلامی ایران کا دفاع کیا. وہ پہلا قدم ہوتا جس کے بعد جمہوری اسلامی ایران کے اوپر حملہ ہونا تھا. حزب اللہ نے اپنا کامیاب دفاع کر لیا, اسرائیل کچھ نہیں کر سکا, لیکن مشکل اپنی جگہ باقی ہے. کیا امریکہ ایران پر حملے سے پہلے حزب اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے گا؟ ہم عرض کر رہے ہیں 100% چاہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایران پر حملہ کرنا ایک معنی میں اسرائیل کو دفاع دینے کے لیے, اور اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جب امریکہ ایران پر حملہ کرے تو ایران کا حامی حزب اللہ خود اس کے اوپر حملہ کر کے اسے نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے. لہذا امریکہ حزب اللہ جیسے طاقتور مخالف کے ہوتے ہوئے ایران پر حملہ نہیں کرے گا. اگر حزب اللہ کو ختم کرنے کی کوئی کوشش کرنی ہے تو اسرائیل اس معاملے میں بے بس ہے, پھر امریکہ کیا کرے گا؟ ہمارے اپنے خیال میں امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ مل کر خود حزب اللہ پر حملہ کرے گا. لہذا اگر 1.5 سال کا وقت باقی ہے ہماری کیلکولیشنز کے مطابق, تو ہمارے کیلکولیشن کے مطابق جنگ سے کم از کم 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے حزب اللہ پر اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ حملہ ہونا چاہیے, اور یہ بہت بڑی نشانی ہوگی اس بات کی کہ اب ایران پر حملہ ہونے کے لیے زمینہ ہموار ہو رہا ہے. ذرا سے اس کے اوپر اور گفتگو کریں, اگر امریکہ اور اسرائیل نے حزب اللہ پر حملہ کر دیا, کیا ایران حزب اللہ کے اختتام کا نعوذ باللہ اگر ایسا ہوا صرف تماشا دیکھے گا یا حزب اللہ کی مدد کے لیے کودے گا؟ ہمارے خیال میں ایران انتظار کرے گا. اگر امریکہ اور اسرائیل نے حزب اللہ پر مشترکہ حملہ کیا اور حزب اللہ کی تیاری اور ان کی فتح ظاہر ہوئی, فتح اس بات میں کہ وہ بے اثر نہیں ہوئے, ان کا خاتمہ نہیں ہوا, تو یہ ایران کی فتح ہوگی, جنگ کا امکان ٹل جائے گا. لیکن اگر ایران نے اس بات کو احساس کیا کہ حزب اللہ اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں کسی مشکل سے دو چار ہے, ہمارے خیال میں ایران حزب اللہ کی حمایت میں جنگ کا آغاز کر دے گا. ہمارے خیال میں اسٹریٹجی یہ کہہ رہی ہے کہ ایران حزب اللہ کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرے, جس کے بعد ایران اپنے سب سے بڑے حامی سے محروم ہو چکا ہوگا. ہمارے خیال میں ایران حزب اللہ کے شکست کے ابتدائی آثار کو دیکھتے ہی جنگ میں کودنے کی کوشش کرے گا, اور وہ کوشش کرے گا کہ اسرائیل کو اتنا شکست حملے, اتنے شدید حملے کا سامنا کرنا پڑے کہ وہ حزب اللہ سے تتپردہ ہو. ہمارے خیال میں اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر حزب اللہ پہ حملہ کیا اور اس میں کامیابی حاصل کوشش کرنے کی کوشش کی, تو اس کے نتائج اس صورت میں ظاہر ہوں گے. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حزب اللہ کا, ایران کا حزب اللہ کی حمایت میں جنگ میں کودنا, خاص کر اسرائیل کے خلاف, ایران کو خود بخود مسلمانوں کی نظروں میں اور محترم بنا دے گا. اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں ایران کی حمایت کئی گنا بڑھ جائے گی اگر ایران حزب اللہ کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف جنگ کو آغاز کرتا ہے. تو ہمارے خیال میں ایران اس موقع کو مس نہیں کرے گا, اور امریکہ کو حزب اللہ پر حملہ کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا ہوگا. ایک امکان یہ بھی ہے کہ امریکہ ایران اور حزب اللہ دونوں پر یکجا حملہ کرے, ایک ساتھ حملہ کرے, اور اس ایک ساتھ حملہ کرنے کے ذریعے سے وہ دونوں کا اکٹھا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے. اس صورت میں ایران کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کریں گے. اب اگر اس سناریو سے نکل آئیے, فرض کیجئے کہ امریکہ حزب اللہ پر حملہ نہ بھی کرے اور خود ایران پر ڈائریکٹ حملہ کرے, تب بھی ایران جواب کہاں دے گا؟ جمہوری اسلامی نے مسلسل اعلان کیا ہے کہ ہم دشمن کے اپنے سرحدوں میں آنے کا انتظار نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے وہ حزب اللہ کو اپنی سرحد کا تصور کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حزب اللہ پہ حملہ کیا کرتا ہے تو ہم اپنی سرحدوں میں آنے کا انتظار نہیں کریں گے, بلکہ سرحدوں میں داخل ہونے سے پہلے دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ جو دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے بھی انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بھی جوابی حملہ ہماری اپنی سرحدوں میں نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کا جوابی حملہ ایران کی سرحدوں سے باہر ان عرب ممالک کے اوپر جنہوں نے امریکہ کو بیسز دیے ہوئے ہیں, یا اس اسرائیل پر ہوگا جس کے دفاع کے لیے امریکہ یہاں تک آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ چاہے حزب اللہ کی جگہ سے شروع ہو چاہے ایران سے شروع ہو, یہ جنگ یقیناً اسرائیل تک پہنچے گی, اور کسی بھی سناریو میں اگر جنگ اسرائیل تک پہنچی تو یقیناً حزب اللہ اس کے اندر انوالو ہوگا. اس کا مطلب یہ مستقبل کے دونوں سیناریوز کے اندر یہ جنگ کم از کم ایران حزب اللہ اور اسرائیل امریکہ کی جنگ بنے گی, کسی سیناریو میں یہ جنگ ایران امریکہ کی جنگ نہیں رہے. اس کا مطلب یہ جنگ شروع ہونے کے چند ہی دنوں کے اندر اندر ایک علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی. بس یہ جنگ ایک ملک کی جنگ نہیں ہوگی, یہ جنگ اپنے شروع ہونے کے چند دنوں کے اندر اندر ایک علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی. اب یہ اگر علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے والی ہے تو پھر امریکہ کو بہت سارے ملاحظات اور بھی کرنے ہوں گے. اس سے پہلے ہم گزشتہ بحث کو کمپلیٹ کریں, ہم نے عرض کیا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرنا چاہے گا تو اس سے پہلے حزب اللہ کا خاتمہ کرنا پڑے گا, کیونکہ حزب اللہ ایران کے حامی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرنا چاہے تو اسے تمام اسلامی ممالک کے اندر موجود ایران کے حامیوں کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا. تمام اسلامی ممالک کے اندر موجود ایران کے حامیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. اس پوائنٹ کے تحت آپ اور ہم اپنے فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ایران پر امریکی حملہ ہوا تو اس سے پہلے امریکہ کو پاکستان کے اندر موجود ایرانی حامیوں کو یا ختم یا بے اثر کرنا ہوگا. وہی کام جو وہ حزب اللہ کے ساتھ کرنا چاہیں گے. اگر وہ ہمیں ختم یا بے اثر کرنا چاہیں تو ان کے پاس سب سے اچھا طریقہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دینا ہے. دوسری علامت ایران پر ہونے والے حملے سے پہلے پاکستان میں ایک ایسی فرقہ واریت کا شروع ہونا ہے جو پورے پاکستان کے اوپر چھا جائے. نہ صرف پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہوگی بلکہ ایسا کوئی انتشار ہوگا جو پورے عالم اسلام کے اوپر چھا جائے گا اور اس کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کو مجبور کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ جمہوری اسلامی ایران کی حمایت میں کوئی مؤثر قدم اٹھانے سے دور رہیں. یہ دو باتیں. اگر جمہوری اسلامی ایران پر حملہ ہونا ہے تو امریکہ کو تیل کی مارکیٹ کو بہت اچھی طرح کنٹرول کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت اور تیل کی مارکیٹ دنیا کے فریجائل ترین مارکیٹ میں سے ایک ہوتی ہے. معمولی باتوں سے متاثر ہونے والی مارکیٹ ہوتی ہے. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سپلائی اور ڈیمانڈ کا خطرہ سامنے آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کے پاس بھی تیل کے ریزروائر 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتے. یعنی اگر تیل کی انٹرنیشنل سپلائی میں 4 مہینے کا گیپ آئے تو دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کی انڈسٹریز بھی کولیپس کرنے کی طرف جائیں گی اور وہ کولیپس اتنا بڑا کولیپس ہوگا جو پورے مغربی اور ویسٹرن سوسائٹی کے ایک ایک جڑ تک پہنچ جائے گا. اس کا مطلب ہے تیل کی مارکیٹ پر ان کو غیر معمولی حساس ہونا ہوگا. ایک اور مشکل امریکہ کے ساتھ یہ ہے کہ تیل کی مارکیٹ اگر لمبی مدت میں $70 پر بیرل سے اوپر جاتی ہے تو امریکن اکانومی سسٹین نہیں کر سکتی. یعنی لمبی کم مدت میں امریکہ کی اقتصاد یہ تحمل کرتی ہے کہ تیل کی پرائس $70 سے اوپر جائے لیکن لمبی مدت میں امریکہ تحمل نہیں کر سکتا کہ تیل کی پرائس $70 کے اوپر جائے. ایران پر ہونے والی کوئی بھی جنگ اگر مکمل جنگ ہوئی اور علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کا رجحان رکھتی ہے تو وہ تیل کی پرائس کو $70 پر بیرل تو چھوڑیے شاید $100 پر بیرل پر بھی پہنچا سکتی ہے. امریکہ کو ایران پر حملے سے پہلے تیل کی مارکیٹ کو اور اس کی پرائس کو مکمل کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ یہ خطرہ سامنے نہ آئے. ہمارے اعتبار سے ایران پر جنگ شروع ہونے کی ایک علامت تیل کی قیمت کا $50 سے $55 پر بیرل کے درمیان ہونا ضروری ہے. بس تین علامتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی: حزب اللہ پر حملہ، مسلمان ممالک کے اندر انتشار جو موسٹ پروبیبلی فرقہ واریت کی صورت میں ہوگا، اور تیسری بات تیل کی پرائس کا ڈپ کر جانا اور $50 سے $55 پر بیرل تک پہنچ جانا. اگر جنگ ہوئی تو اس کی پاسبلٹیز کیا کیا ہیں؟ دو میجر پاسبلٹیز ہیں. ایک کہ امریکہ لمیٹڈ اسٹرائک کرے گا اور لمیٹڈ اسٹرائک کر کے ایران کی ایٹمی توانائی کو ختم کر دے گا اور ختم کرنے کے بعد اپنے بیرکس کے اندر واپس چلے جائے گا. ہمارے خیال میں یہ سیناریو امریکہ کے لیے قابل تحمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو خطرہ ایران کی ایٹمی توانائی سے ہے ہی نہیں. امریکہ کو خطرہ نظام ولایت فقیہ سے. وہ حملہ ایسا حملہ کرنا چاہیں گے جس میں نظام ولایت فقیہ ختم ہونے کی طرف جائے. اس سے کم پر وہ کوئی بات نہیں کر پائیں گے. اگر وہ اس سے کم پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں ان کو الٹا نقصان ہوگا. ایک بات تو یہ کہ ان کے حملے کے بعد بھی نظام ولایت فقیہ باقی رہے، اس کا مطلب ہے ولایت فقیہ کا نظام اپنے آپ سے یہ کہے گا کہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم امریکہ کے حملے کے بعد بھی باقی ہیں. یہ نظام ولایت فقیہ کی مضبوطی کی ایک اور دلیل بنے گی. دنیا بھر کے مسلمانوں کی ہمدردیاں جو پہلے ایران کے ساتھ ہیں اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایرانی عوام مزید مضبوط ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی عوام باہر سے ہونے والے ہر حملے کے نتیجے میں اور زیادہ طاقت پکڑتی ہے. تو ہمارے خیال میں لمیٹڈ اسٹرائک کا کوئی منصوبہ نہ امریکی مقاصد کو پورا کرے گا نہ امریکہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. تو وہ الٹیمیٹلی فل فلیج وار کی طرف جائیں گے اگر ان کو جمہوری اسلامی ایران کے نظام کو شکست دینی ہے. اور مکمل جنگ کی طرف جانا ہمارے خیال میں فی الحال امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے. اس خاطر کنکلوژن اگر آپ دینا چاہیں تو ہمارا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خیال میں اس وقت کم از کم اگلے 1.5 سال میں ایران پر ہونے والے امریکہ کی مکمل جنگ کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. ہمارے خیال میں تمام تر امریکی دھمکیوں کے باوجود امریکہ کی طرف سے ایران پر ہونے والی جنگ کا امکان نظر نہیں آتا. امریکہ کی خواہش بے تحاشا ہے کہ وہ حملہ کرے لیکن اس کی توانائی میں نہیں ہے اور جنگ کا کوئی سیناریو امریکہ کو سپورٹ نہیں کر رہا. ہمارے خیال میں جنگ کے تمام سیناریوز ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے خیال میں امریکہ کے بس میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ ایران کے اوپر کم مدت کے اندر کوئی بڑا حملہ کر سکیں. شاید یہ جنگ اگر ہونی ہو تو لمبی مدت کے لیے ٹلے گی. ہمارے خیال میں فی الحال امکان نہیں ہے. ایک امکان باقی اور کوئی امکان یہ ہے کہ امریکہ کسی ایسے ڈیڈ لاک میں پھنس جائے کہ جنگ نہ کرے تب بھی مرے گا اور جنگ کرے گا تب بھی مرے گا. اور یہ ڈیڈ لاک ممکن ہے کہ امریکہ کسی ایسے ڈیڈ لاک میں پھنس جائے کہ نہ کرے تب بھی موت ہے اور کرے تب بھی موت ہے. اس صورت میں امریکہ جنگ کو پسند کرے گا کیونکہ وہ یقیناً مرنے سے پہلے کچھ ٹرائی ضرور کرے گا. پہلی بات تو یہ کہ ایسی صورتحال اگلے 1.5 سال کے اندر آنا ممکن نظر نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کہ یہ وہ دیوانگی ہے جس کا مرتکب فی الحال امریکہ ہو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. صرف ایک سینیریو رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ صہیونی اپنی موت کو دیکھتے ہوئے کسی انتہائی پاگل پن کے نتیجے میں جنگ کا فیصلہ کر دیں. یعنی جنگ کا آغاز امریکہ سے نہ ہو بلکہ جنگ کا آغاز اسرائیل اور صہیونی کی طرف سے ہو جائے. اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر دیوانے باز صہیونی کافی بڑی تعداد میں ہیں. وہ عین ممکن ہے گورنمنٹ کے بعض ریسورسز کے اوپر کنٹرول حاصل کریں اور اس قسم کی جنگ کی کوشش کریں. ہمارے خیال میں اس دیوانے باز جنگ کا امکان ہے لیکن نتیجہ کسی بھی صورت میں امریکہ کے حق میں نہیں جاتا. تو ہمارے خیال میں مومنوں کے لیے ڈرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یا جنگ نہیں ہوگی جس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی, یا جنگ ہوگی تب بھی دشمن کی فتح کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا. لہٰذا میں آپ کو اب یہاں پہ ایک جذباتی بات کہتا چلوں کہ جمہوری اسلامی ایران کا کم از کم آخری اپنی زندگی کے 25-27 سال سے حامی ہوتے ہوئے آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جمہوری اسلامی ایران کو کوئی بڑا خطرہ درکار نہیں ہے, کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں ہے. جتنے بھی خطرات لاحق ہیں ان کو جمہوری اسلامی ایران اپنی ذاتی توانائی سے ڈیل کر سکتا ہے, ان کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے. اور اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی من جملہ امریکہ تو نقصان پہنچانے والے کو ہوگا. خود جمہوری اسلامی ایران کو کوئی نقصان پہنچنے کا امکان ہمارے سامنے فی الحال نہیں ہے. ہمارے رائے یہیں پر اختتام پذیر ہوئے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو ایک درود کے بعد ارسال فرمائیے گا. اور سوال ارسال کرنے ہیں یعنی سوال آپ پیپرز پہ لکھیے پلیز, اور ان پیپرز پہ لکھنے کے بعد ہم تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کے پاس پیپرز نہیں ہیں اور شاید پہلے سے تیار نہیں ہوں گے پیپرز لے کر آ رہے ہیں, جب تک پیپرز نہیں لے کر آئے تو جن لوگوں کے پاس پہلے سے پیپرز موجود ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, یا تو خود سوال کر لیں یا دوسروں کو پیپرز سپلائی کر دیں تاکہ جب تک وہ پیپر لے کر آئیں ہم سوالات کا سلسلہ جاری رکھ پائیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. پیپر ایک دفعہ بھی سوال ہو گیا نا تو پھر بات خراب ہو جائے گی. سر یہ
مبین کرام ابھی یہیں پہ آپ بیٹھیے گا کیونکہ اس کے بعد قوام کا انتظام ہے, اس لیے وہ
اچھا ہم نے اپنی گفتگو کے اندر بہت سارے پوائنٹس چھوڑ دیے کچھ وقت کی وجہ سے, اور کچھ یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کے سوالات بہت اچھے سوالات ہوتے ہیں جس کے اندر بہت سارے پوائنٹس اٹھ جاتے ہیں. تو ہماری آپ سے خواہش یہ ہے کہ سوالات کے اوپر غور فرمائیے تاکہ وہ پوائنٹس ہم نے ڈسکس نہیں کیے ہیں وہ اب ڈسکس ہو جائیں. اور معمولاً یہ سوالات آپ کی ریفلیکشن ہوتے ہیں, اس اعتبار سے یہ سوالات بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. لکھا ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں لاطینی امریکہ کے انقلابی فکر رکھنے والے ممالک کا کیا کردار ہوگا؟ بالخصوص امریکہ مخالف و مشابہ اکثر اوقات بیانات دیتے ہیں کہ ایران پر حملے کی صورت میں ہم بھرپور جواب دیں گے. دیکھیے یہ ان پوائنٹس میں سے ایک ہے جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ کیا مغربی ممالک میں سے کوئی ملک ایران کا ساتھ دے گا. انہوں نے شاویز کی بات کی, ہم سمجھتے ہیں معاملہ اس سے بڑھ کر سوچنا چاہیے, کیا چائنا ایران کا ساتھ دے گا؟ شاید شاویز کا ساتھ دینا یا نہ دینا کسی ایکویشن کو چینج نہیں کرے گا, لیکن چائنا کا ساتھ دینا یا نہ دینا بہت ساری ایکویشنز کو چینج کر سکتا ہے. ہمارے خیال میں یہاں ہمیں دو لیئرز پہ بات کرنی چاہیے. ایک لیئر, کیا مادہ پرست نظام کا کوئی رکن اس خدا پرست نظام کا ساتھ دے گا؟ ہمارے خیال میں ہرگز نہیں. مادہ پرست نظام اس خدا پرست نظام کا ساتھ نہیں دے گا. بس اگر کہیے لمبی مدت میں یہ دو نظام ہیں, ایک وہ جو مادہ پرستی پر بنا ہے اور ایک وہ جو خدا پرستی پر ہے, لمبی مدت میں کوئی مادہ پرست اس خدا پرست کا ساتھ نہیں دے گا. کیا اسٹریٹجی تقاضا کرتی ہے کہ چائنا ایران کا ساتھ دے؟ اسٹریٹجی تقاضا کرتی ہے کہ ایسے ممالک کم از کم خاموش رہنے کو ترجیح دیں گے, کم از کم خاموش رہنے کو ترجیح دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایران امریکہ کے ہاتھ میں شکست کھائے اور ایران کے تیل کے ریسورسز بھی امریکہ کے پاس چلے جائیں, جس کے بعد چائنا کے لیے تیل کی کوئی اوپن ریسورس باقی نہ رہے. چائنا یہ نہیں چاہے گا. تو چائنا یہ چاہے گا کہ ایران باقی رہے, لیکن چائنا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ ایران بہت مضبوط باقی رہے, کہ جس کے نتیجے میں کل جب سپر پاور سوئچ ہوگی چائنا کی طرف تو اس کی مخالفت کے لیے ایک بہت مضبوط اسلامی نظام قائم ہو چکا ہو, وہ یہ بھی نہیں چاہے گا. بس چائنا قابل اعتماد نہیں ہوگا. اگر چائنا قابل اعتماد نہیں ہوگا تو شاویز کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہے. اگر چائنا قابل اعتماد نہیں ہے تو یہاں پر ایک اور بات یاد کرتا چلوں, شام بھی قابل اعتماد نہیں ہے. شام بکاؤ ملک ہے, شام کی اسٹریٹجی کبھی بھی خلوص کے اوپر بنا نہیں رہی ہے. یہ لوگ تجارت کرنے والے ماہر ممالک ہیں, یہ لوگ اپنے مفادات کے تحت کسی کا ساتھ دیتے ہیں اور مفادات کے تحت دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شام ایران کے لیے قابل اعتماد دوست نہیں ہوگا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ شام کی حکومت کمزور حکومت ہے, شام کی حکومت کے گرنے کا امکان بہت زیادہ ہے. عین ممکن ہے کہ کسی بڑے کرائسس کے نتیجے میں شام کی گورنمنٹ چینج ہو جائے گی, اور شام کی گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد کون لوگ حکومت پر آئیں گے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکے گا کہ وہ ایران کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہونے والی اگر کوئی جنگ ہے تو وہ ایران کو خود اکیلے لڑنی ہوگی, کوئی بڑا ساتھ دینے والا اس کا نہیں ہوگا سوائے مسلمان عوام کے. دنیا بھر کے مسلمان عوام یقیناً ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے. اگلا سوال ایک آیا ہوا ہے, آپ نے اپنی اس گفتگو میں شام کے کردار کا ذکر نہیں کیا, اب تو آپ اس کا ذکر ہو گیا. انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں ہمارا کردار کس نوعیت کا ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیلیبریٹلی اس کوشچن کو چھوڑ دیا تاکہ کوشچنز میں آئے, اپنی گفتگو میں چھوڑ دیا. رہبر معظم نے اس کے لیے ایک ہدایت نامے میں, ہدایت نامہ ٹائپ کا ایک جملہ اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایران پر امریکی حملہ ہو تو پوری دنیا میں امریکی مفادات خطرے میں پڑیں گے. اچھا یہ جملہ ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا چاہیے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, یہی مشکل ہمارے ساتھ معذرت کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے میں ہے, رسول اور ائمہ کی حدیث کو سمجھنے میں ہے, یہی مشکل ہمیں کسی اور کلچر سے آنے والے جملے کو سمجھنے میں ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے, مثال کے طور پر رہبر معظم نے ثقافتی یلغار کے خلاف بہت کچھ ارشاد فرمایا. ہم نے ثقافتی یلغار سے سمجھا ہے مردوں کا بغیر داڑھی کے اور عورتوں کا بے پردہ ہونا یا کم پردے دار ہونا. آیا ثقافتی یلغار بس یہ ہے؟ نہیں. ہمارے خیال میں ثقافتی یلغار کی سب سے بڑی نشانی مادہ پرستی ہے, جس کے نتیجے میں فحشات, تو ثقافتی الغار سے ٹکرانا صرف اتنا نہیں ہے کہ مرد داڑھی والے ہو جائیں عورتیں پردے دار ہو جائیں، یہ تو ہونا ضروری ہے، صرف یہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان مادہ پرست ہے تو وہ در حقیقت ثقافتی الغار کا سب سے بڑا شکار، اور ثقافتی الغار کی اصلی میدان جنگ وہاں پر ہے جہاں پر لوگ مادہ پرستی کا شکار ہو رہے ہیں. فحشا کا شکار ہونا، موسیقی سننا، یہ اس کے اثرات میں سے ہے، یہ اصل نہیں ہے، گرچہ ہمیں اس سے بھی لڑنا چاہیے. اسی طرح ہم نے رہبر معظم کے اس جملے کو بھی نہیں سمجھا. انہوں نے فرمایا اگر ایران پہ حملہ ہوا تو پوری دنیا میں امریکی مفادات خطرے میں پڑیں گے. اپنے آپ سے پوچھے گا امریکی مفادات ہیں کیا کیا؟ بہت کھل کے بات کرتے ہیں، پاکستان میں امریکی مفادات کیا ہیں اور وہ خطرے میں کیسے پڑیں گے؟ ایک فکر نے یہ سمجھا ہے کہ پاکستان میں امریکی مفادات یعنی امریکی سفارت خانہ، اور خطرے میں پڑنا یعنی اس میں بم دھماکہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جمہوری اسلامی ایران پر حملے کی صورت میں امریکی کمپنیوں، امریکی سفارت خانے اور امریکی فاسٹ فوڈ چین کے اندر بم دھماکے ہونا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا کیا رہبر معظم نے یہی چاہا ہے؟ اچھا اگر میں نہ بولوں تو آپ یقین فرمائیے اکثر لوگ کہیں گے کہ ہاں یہی چاہا ہے. صحیح. اب ایک اور تفصیل دیکھیے، یہ بتائیے گا، اپنے آپ سے پوچھے گا کہ ایک عمارت تباہ ہونا کتنی دیر کے لیے امریکی مفادات کو خطرے میں ڈالے گا؟ آپ ایک عمارت تباہ کریں، دوسری عمارت بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ کرائے کی بلڈنگ لے کر کونسلیٹ یا امبیسی کو دوبارہ چلانے میں کتنی دیر لگے گی؟ ایک فاسٹ فوڈ چین کے ایک آؤٹ لیٹ کے اوپر حملہ کرنے میں اور اس کی کسی اور جگہ منتقل ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ کیا یہ وہ مفادات ہیں جو رہبر نے کہیں خطرے میں ڈال دیں؟ ایک امریکی سفیر کے جانے اور کہیں پر بھی جانے، زمین کے اوپر یا امریکہ یا زمین کے نیچے، اور دوسرے کے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا یہ وہ مفادات ہیں جو رہبر نے چاہا ہے کہ ہم خطرے میں ڈالیں؟ یعنی کہ نہیں، پاکستانی عوام کو امریکہ کی ظالمانہ طبیعت سے آگاہ کرنا، اتنا آگاہ کرنا کہ پاکستانیوں کے دل اندر سے امریکہ سے نفرت کرنے لگے، یہ وہ مفادات ہیں جو رہبر چاہتے ہیں خطرے میں پڑ. ایک بلڈنگ، ایک آدمی، ایک بلڈنگ اور ایک آدمی ہوتا ہے. ایک قوم کا تصور ایک قوم کے لیے دشمن میں تبدیل ہو جانا، یہ جتنا بڑا مفادات کو ٹھیس پہنچاتا ہے اتنی کوئی چیز ٹھیس نہیں پہنچاتا. اب آپ تصور کیجیے حزب اللہ اور ایران اسرائیل کے درمیان اس جنگ سے پہلے پاکستان کی حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی باتیں کر رہی تھی، لیکن اس جنگ سے لے کر اب تک حکومت کے کسی عہدے دار نے اسرائیل سے کسی رابطے کی کوئی گفتگو نہیں کی. کیا حزب اللہ نے اپنے دفاع کے ذریعے پوری دنیا میں اسرائیل کے مفادات کو خطر میں نہیں ڈال دیا؟ یہ وہ کام ہے جو ہمیں پاکستان میں کرنا ہے، یعنی پاکستان کے عوام کو اتنا آگاہ کر دینا کہ اگلے 50 سال تک بھی کسی پاکستان کے دل میں امریکی نظام سے محبت کا کوئی تصور نہ اٹھے، ان سے ہمدردی کا کوئی تصور نہ اٹھے، ان کی ظالمانہ طبیعت کو سمجھ جائیں، ان کے ظلم کے نظام سے نفرت کرنے لگے. یہ وہ کام ہے جو ہمیں انجام دینا چاہیے، جس سے امریکہ کے مفادات لمبی مدت میں پاکستان میں خطرے میں پڑیں گے. لکھا ہے آپ نے پاکستان میں فرقہ واریت کا ذکر کیا، آپ کے خیال میں پاکستان سے ایران کی حمایت کا امکان ہے؟ حکومت سے کبھی بھی توقع نہیں ہے، حکومت سے تو ہماری توقع اتنی رہے گی کہ یہ کم سے کم داخل نہ ہو امریکہ کی حمایت میں. جو اصلی توقع رہے گی وہ عوام سے رہے گی، اور اس عوامی رد عمل کو روکنے کے لیے وہ کچھ ہوگا جس کا شاید اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ پارچنار میں ہونے والا واقعہ ہو، یا اس کے جیسے شباہت رکھنے والے واقعات جو اب سے کچھ عرصے پہلے سے کبھی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر انجام پائے ہیں اور کبھی مختلف شہروں کے اندر انجام پائے ہیں. تو ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا اس موقع پر، ہم یہ سمجھ پائیں کہ یہ پیشتبادیت اصل میں کس مقصد کی خاطر ہے. ہم اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ ہم اپنی مصیبت سے زیادہ سوچیں اور باہر ہونے والی اس مشکل کو نظر انداز کریں. انہوں نے لکھا ہے one of the reasons in change of trade medium from dollar to euro which Iraq was starting to do before being attacked, this was समथिंग इन्होंने लिखा इन द पेपर आर्टिकल, डज दिस हैव एनी वेट वैल्यू? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इसकी वैल्यू है। हम समझते हैं कि आखिरी दफा जब सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान का इशू गया है तो उससे सिर्फ 3 दिन पहले ईरान ने यह ऐलान किया था कि वो अपना ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज डॉलर के बजाय यूरो में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल में ये अमरीकी मफादात को खतरे में डालने की बहुत बड़ी तरकीब है कि दुनिया से फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड डॉलर के बजाय यूरो में अंजाम पाए। आप जानते हैं कि अमरीका पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट अपने अंदर लेता है और कोई भी मुल्क अगर अपने फॉरेन एक्सचेंज को डॉलर में रखता है तो इसका मतलब है उसने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, और अगर ये लोग डॉलर एक्सपेल करना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और खुद ब खुद डॉलर कोलैप्स करने की तरफ जाएगा। डॉलर के कोलैप्स करने के नतीजे में अमरीका के अंदर जो दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो इन्वेस्टमेंट वापस होना शुरू हो जाएगी, और अगर अमरीका से दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वापस जाना शुरू हो गई तो अमेरिकन कंपनीज बैठना शुरू हो जाएंगी। इसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन मफादात खतरे में पड़ेंगे। तो हम समझते हैं कि अच्छा ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अंजाम दे चुके हैं कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डॉलर के बजाय यूरो के अंदर कन्वर्ट करें। फॉर इसके अंदर कई ममालिक हैं जिनके अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम से कम 20% से ऊपर डॉलर से निकलकर यूरो के अंदर गए हैं। तो अगर ये ट्रेंड चल निकला तो ये अमरीका के लिए तबाहकुन होगा। ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने लिखा है ईरान के फतहमंद होने का आपके लेक्चर का कंक्लूजन रहबर मौसम के इशारात से 100% मुतफिक है, और रहबर मौसम ने ईरान इराक में उस वक्त बरसर इकतदार अफराद के जो इनकलाब के परवरदार हैं को भी ईरान की फतह करार दिया, जबकि पाकिस्तान में कुछ इंतहाई अच्छे उलमा की तरफ से इराकी क़यादत पर शदीद तनकीद की जाती है हत्ता तौहीन मर्जियत तक, इस पर इजहार ख्याल कर। हाँ, यानी ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत पुराना इशू है, वो ये कि आया कुछ सियासतों को जो हमें समझ में आती है बेस बनाकर कुछ दूसरे अफराद की तौहीन की जा सकती है या नहीं की जा सकती। मेरे ख्याल में इसका बहुत आसान तरीका खुद रहबर मुअज़्ज़म या उनके नुमाइंदों से इस सिलसिले में इस्तफसार करना है, जैसे कि आज भी हमारे पास दो सहबाब तस्करा कर रहे थे कि उन्होंने बाद सवाल क्रिटिकल क्वेश्चन रहबर मुअज़्ज़म की वेबसाइट पर इरसाल फरमाए, और उन्होंने जवाब में ये कहा कि आप पाकिस्तान में मौजूद हमारे नुमाइंदे आयतुल्लाह बहाउद्दीनी से रुजू करें। तो मेरे ख्याल में एक आसान काम है, आप में से किसी के लिए कराची जाना मुश्किल नहीं होगा। आयतुल्लाह बहाउद्दीनी कराची तशरीफ लाते रहते हैं, आप वहां पर तशरीफ ले जाइए और उनसे इस मामले के ऊपर सवाल फरमा लीजिए। अभी तक अपने किसी सवाल में उन्होंने इस फेल की इजाजत नहीं दी जिसकी तरफ सवाल करने वाले दोस्त ने इशारा किया। लिखा है कि आपका कहना कि ईरान पर हमले से पहले अमरीका और इसराइल हिजबुल्लाह का खात्मा करेंगे तो उस वक्त ईरान हिजबुल्लाह के खात्मे का इंतजार नहीं करेगा बल्कि हिजबुल्लाह के साथ अमरीका या इसराइल के खिलाफ जंग में कवर हो जाएगा, कूद जाएगा। ऐसी सूरत में ईरान आलम इस्लाम में और मुहतरम हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है जबकि ईरान आलम इस्लाम में मोहतरम हो जाएगा? क्या पहले की तरह अरब ममालिक और सहयोनी ये प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे कि ईरान हिजबुल्लाह की हिमायत करके शिया ब्लॉक को बचा रहा है? जब हिजबुल्लाह ने ईरान का मुकाबला किया था तो क्या हिजबुल्लाह मुसलमानों की नजरों में मोहतरम नहीं हुआ था? आप खुद तसव्वुर कीजिए, हमारे ऐसे दुश्मन जो हिजबुल्लाह पर शुरू होने वाली जंग से 2 महीने पहले टीवी पर आकर यह बयान दे रहे थे कि शिया अमेरिका के साथ एलाइड फोर्सेस हैं और शिया पूरी दुनिया के मुसलमानों का तेल अमेरिका को बेच देंगे, ये शिया अमेरिका के साथ मुत्तहिद हैं। टीवी पर आकर कहने वाला ये शख्स जंग के होने के बाद, मैं खुद उसका बयान टीवी पर देख रहा था जिसमें कह रहा था कि यूं लगता है जैसे अल्लाह भी हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है। उस वक्त ये कहने पर मजबूर हुआ सिर्फ मुकावमत होगी जो मुसलमानों को बेदार करे। अगर ईरान इसराइल के खिलाफ मुकावमत दिखाता है, हिजबुल्लाह का साथ देता है, उस वक्त मामला शिया और सुन्नी का नहीं होगा, उस वक्त मामला इसराइल के खिलाफ आने वाली ताकतों का होगा। انہوں نے سوال کیا کہ رہبر معظم کی اس سپیچ کے حوالے سے کہ ہم امریکی مفادات کو ہائیں گے, سپیچ کے حوالے سے کہ ہم امریکی مفادات کو پوری دنیا میں نقصان پہنچائیں گے, انقلاب اسلامی کے حامیوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں نے تفصیل سے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. لکھا ہے ایران امریکہ جنگ میں باقی مسلمان ممالک کا کردار کیا ہوگا, خصوصاً پاکستان. عرض کیا پاکستان سے, یہ بھی عرض کرتا سنو, حکومت پاکستان اپنے اندر اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ایران کے خلاف ہونے والی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے. حکومت پاکستان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پاکستان کے اندر ایران کے حامی کہیں زیادہ ہیں, اور اگر وہ ایسی ایک کام کی کوشش کریں گے تو پاکستان میں خانہ جنگی چھڑنے کا امکان بہت زیادہ ہے, لہذا وہ یہ رسک قبول نہیں کریں گے. ہمارا اپنا یہ خیال ہے حکومت پاکستان ایران کے خلاف ہونے والی جنگ میں نیوٹرل رہنے کی بھرپور کوشش کرے گی کہ وہ کسی بھی محاذ میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے, ورنہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو بہت بڑی خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا, اس کا امکان ضرور ہے. لکھا ہے ایران تمام مسلمانوں کو پریزنٹ کرتا ہے, یہ بات سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں, کیا اس سیناریو کا امکان ہے کہ باقی اسلامی مالک ایران کے ساتھ جنگ کا حصہ بن جائیں اور ایک ورلڈ وار کا آغاز ہو جائے؟ ہم نے آج کیا اسلامی مالک کی موجودہ طاقتوں کو دیکھتے ہوئے امکان نظر نہیں آتا. ایک بہت لمبی مدت کا کام یہ ہو سکتا ہے کہ ایران حزب اللہ امریکہ کے خلاف لمبی مدت کی جنگ لڑیں, اس لمبی مدت کی جنگ میں مسلمان عوام اتنے زیادہ آگاہ ہو جائیں کہ وہ اپنے ممالک کے خلاف تحریکیں چلانا شروع کر دیں, اور بعض ممالک جب دیکھیں کہ ان کے خلاف تحریکیں بہت زیادہ چل رہی ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ایران کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں. ایسی صورت میں ان ممالک کے اندر انقلاب آنا بھی ممکن ہے. مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں بہت سارے عرب ممالک ایسے ہیں جو ایران اور حزب اللہ کی لمبی مدت کی مقاومت کے نتیجے میں اپنی عوام کو شکست کھا دیں گے. سب سے زیادہ خطرے میں پڑے ہوئے ممالک میں بحرین ہوگا, ایسے ہی بڑے ممالک میں جو خطرے میں پڑیں گے یمن ہوگا, چند ممالک ایسے ہیں جو برنک پر ہیں. اگر ایران لمبی مدت تک امریکہ کے خلاف مقابلہ کرے تو ان ممالک کی حکومتیں اپنی عوام کے ہاتھوں شکست کھا سکتی ہیں. یہ بھی ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس حملے کے نتیجے میں ایران چاہتے تھے ختم ہو وہ ختم نہ ہو اور بہت سارے ممالک ایرانی حکومت میں تبدیل ہو جائے, یہ خطرہ ان کے سامنے رہے گا. جنگ کے نتائج امریکہ کے خلاف نکلنے کے علم کے باوجود اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے تو اس سے نظام نظائج کے فقیر پر کس حد تک اور کون سے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ میں نے آج کیا ہماری کیلکولیشن میں نظام ولایت فقیر کے اوپر کسی منفی اثر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اگر امریکی ایئر اسٹرائک کے نتیجے میں ایرانیوں کی ایٹمی طاقت 5 سال پیچھے بھی چلی جائے تو میں نے آج کیا ایرانیوں کی طاقت ایٹمی توانائی نہیں ہے, اسلامی فکر, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں نظام ولایت فقیر کو کوئی خطرہ درکار نہیں ہے. لکھا ہے آپ نے اپنی گفتگو میں حماس کا کردار بیان نہیں کیا, کچھ چیزیں تلخ حقیقت ہیں لیکن ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی سینیریو بنے تو اس میں حماس کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. میرا اپنے خیال ہے کہ اگر ایسا کوئی سینیریو بنا جس میں امریکہ ایران کے اوپر آخری حملہ کرنے کی کوشش کرے اس سے پہلے حماس کا خاتمہ کر چکا ہوگا, تو ہمارے خیال میں اگر ایسی کوئی آخری جنگ ہونے لگی تو حماس کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا, پہلے ہی ہو چکا ہوگا. البتہ وہ ممکن ہے جنگ کی صورت میں نہ ہو, وہ ممکن ہے کسی اندرونی تبدیلی کے نتیجے میں. لکھا ہے ایران کے پاس نظام ولایت اور عوامی طاقت سے ہٹ کر امریکہ کو پریشان کرنے والی دیگر طاقت کون سی ہے؟ عوامی طاقت کے اندر اگر دنیا بھر میں اس کے حامی شامل کر لیے جائیں جو عوام ہیں, مسلمان عوام, حزب اللہ ہے اور دوسرے علاقے ہیں, اس سے ہٹ کر خود ایران کے پاس اپنی میزائل ٹیکنالوجی ہے, ایک سپیریئر میزائل ٹیکنالوجی جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی پوائنٹ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ تمام باتیں ہماری اور ان لوگوں کی پولیٹیکل ایکویشنز کے اندر ہیں. ہمارے اپنے خیال میں سب سے بڑی طاقت ان تنصر اللہ ینصرکم کی ہے. اگر آپ خدا کے دین کی نصرت کریں گے خدا آپ کی نصرت کرے گا. سب سے بڑی طاقت یہ طاقت. 8 سال کی جنگ کسی میزائل ٹیکنالوجی نے نہیں لڑی ہے. 8 سال کی جنگ میں ایران کے پاس کوئی سپیریئر ٹیکنالوجی نہیں تھی. بہت رف اور بہت ہی انیشل ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا کی تمام بڑی ٹیکنالوجیز کا مقابلہ ہوا تھا. وہی طاقت ابھی بھی محفوظ رہے گی. لکھا ہے حالیہ عرب کانفرنس میں عربوں کی طرف سے اسرائیل کو امن منصوبہ ماننے کا مطالبہ کیا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم نہیں ہے. کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ عربوں نے امن منصوبہ دیا, کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم نہیں ہے؟ ہمارے خیال میں اگر جمہوریہ اسلامی ایران نہ ہوتا تو تمام عرب ملک 20 سال پہلے ایران کو تسلیم کر چکے, اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوں. صرف ایران اور جمہوریہ اسلامی ایران کی وجہ سے یہ عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے سے رکے ہوئے ہیں. ہمارے خیال میں جب تک امریکہ اور ایران کی فیصلہ کن ایسی جنگ جس میں نعوذ باللہ ایران کا نظام ختم ہو, اس وقت تک اسرائیل کے تسلیم کیے جانے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا. تو عرب ممالک انتظار کریں گے اس جنگ کے نتائج کا, جس کی جنگ کا میں نے نتیجہ پہلے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جس میں ایران کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. ہمارے خیال میں عرب ممالک انتظار کریں گے جب تک اس جنگ کا نتیجہ سامنے نہیں آتا, وہ بڑے سطح پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ سعودی عرب اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر کہتا ہے. سعودی عرب اپنے لیے خادم الحرمین شریفین کا دعویٰ کرتا ہے. اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جائے اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے گا. وہ اپنی دنیا کے اندر خود اپنی عوام کے اندر شکست حاصل کرے گا. یعنی من جملہ وہ ممالک کے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں یا ایران پر امریکہ کے حملے کی صورت میں مشکل میں پڑیں گے, ان میں سے ایک ملک خود سعودی عرب ہے, جس کو اپنی عوام کے سامنے بہت ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. پاکستان میں خانہ جنگی یا کسی بھی دوسرے ملک میں خانہ جنگی سے مسلمان انوالو ہو گئے تو کیا اس طرح امریکہ ایران اور حزب اللہ کو تنہا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا کم مدت کے لیے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایران اور حزب اللہ کی حمایت میں وہ کریں جو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن یہ میں آج کہتا چلوں کہ جیسے کہ خود حسن نصراللہ نے اسرائیلی جنگ کے دوران کہا تھا کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں عرب ممالک سے بس اتنا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت نہ کریں. تو ان کو حقیقت یہ ہے کہ ہماری حمایت کی چندہ ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہوگی کہ ہم ان کی حمایت کے اندر داخل ہوں اپنی خانہ جنگی کا مقابلہ کرتے ہوئے. 2 سوال اور ہیں. ایک سوال, حال ہی میں ایرانی صدر نے, صدر محمود احمدی نژاد نے اقوام متحدہ کو بھی مرد الزام ٹھہرایا اور اس کے کردار کی مذمت کی ہے. کیا یہ ایران کی پالیسی میں تبدیلی کی نشاندہی ہے؟ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات پر تبصرہ فرمائیں, کیا یہ کوئی خطے پر اثر ڈالے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک خدا پرست انسان مادہ پرست نظام کی کسی چیز پر بھروسہ نہیں کر سکتا. تو کبھی بھی اسلام کا ایران کا نظام اقوام متحدہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا, جس کی کٹ پتلی ہونے کو اندھا بھی مشاہدہ کر سکتا. تو یہ کوئی پالیسی میں شفٹ نہیں ہے, بلکہ ایک اوپن اناؤنسمنٹ ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے. ہمیشہ سے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ استکباری ممالک کے ہاتھ میں کھلونا ہے. ایران اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات, یا خطے پر کوئی اثر پڑے گا؟ اثر تو یقیناً پڑا ہے. اس پہ عبداللہ کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو خطے کو اسٹیبلائز کرنے کی طرف لے کر جاتی ہیں, اور عبداللہ کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ کم از کم اتنا انوالو ہونا چاہتا ہے کہ امریکہ کے سامنے اس کی قیمت بنی رہے. تو اگر ہمارے ملک کا صدر حفصہ کی طالبات کو اجازت دے کر اپنی قیمت بڑھاتا ہے, تو سعودی عرب کا عبداللہ ایران سے تعلقات رکھ کے اپنی قیمت بڑھاتا ہے. دونوں کی اسٹریٹجی ایک اسٹریٹجی ہے. لیکن عبداللہ قابل اعتماد نہیں ہے, نہ اس کی حکومت قابل اعتماد ہے. عبداللہ جس وقت اپنی حکومت کو خطرے میں دیکھے گا وہ ایران سے تعلقات توڑے گا, اور میرا کہنا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ تعلقات توڑے کوئی خود عبداللہ کو ختم کر چکا ہوگا. میرے خیال میں اگر عبداللہ نے ایران سے بہت نزدیک آنے کی کوشش کی تو عبداللہ کو اپنی جان اور اپنی حکومت دونوں چھوڑنی پڑیں گی. سوال ہے okay. یہاں لکھا ہے کانڈلیزا رائس از ہاں کانڈلیزا رائس نے مڈل ایسٹ کے ری شیپ کے بارے میں کچھ بیانات دیے ہیں, ہم یہی کرنا چاہتے ہیں جی. تو اس کے اوپر بالکل صحیح ہے, کانڈلیزا رائس اور امریکہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کو ری شیپ کرے, لیکن یہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ بھوکے کو خواب میں کھانا ہی نظر آئے گا. کانڈولیزا رائس یقیناً یہ چاہے گی کہ مڈل ایسٹ ری شیپ ہو جائے, لیکن اگر طاقت ہے تو کر کے دکھائے, اگر توانائی ہے تو آئے میدان میں اور کر کے دکھائے. تو آج کی دنیا کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, آج کی دنیا تاش کا میدان نہیں ہے. تاش تو کارڈ لوگ کھیلتے ہیں, اس میں کارڈ چھپاتے ہیں, دوسرے والے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں کون سے کارڈ ہیں. تو آپ کو کارڈ کی سیکریسی کے اوپر بہت اصرار کرنا ہوتا ہے, اگر آپ نے کارڈ کھول دیے تو آپ شکست کھا جائیں گے. آج کی دنیا کارڈ کی دنیا نہیں ہے جس میں آپ نے کچھ چھپانا ہوتا ہے, آج کی دنیا چیس کا گیم ہے. آپ کے مہرے بھی رکھے ہوئے ہیں, سامنے والے کے مہرے بھی رکھے ہیں, جو اس کے مہرے آپ جانتے ہیں, جو آپ کے مہرے ہیں وہ جانتا ہے. آپ اپنی چال ایسی چلیں کہ دشمن کر نہ سکیں اور دھڑلے سے بتا کر کریں, آج کا یہ گیم ہے. تو آج چیس کا گیم ہے, ایران چیس گیم کھیل رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ ہمارے مہرے ہیں اور وہ تمہارے مہرے ہیں, ہم تمہارے مہروں کو جانتے ہیں, تم ہمارے مہروں کو جانتے ہو, اب ہمیں شکست دے کر دکھاؤ. تو ہم کانڈولیزا رائس کو یہی کہیں گے کہ تم ریشیپ کرنا چاہتے ہو, موسٹ ویلکم, کر کے دکھاؤ, ہمت ہے تو آؤ میدان. دیکھا ہے کہ امریکہ کون ہے, امریکہ ان کی عوام ہے یا وہ ظالمانہ حکومت جو بشر اقتدار ہے. ہم نعرہ کس, یعنی مطلب یہ کہ ہم نفرت کس سے کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ میں اس کے اندر اچھی باتیں نہیں ہیں جن کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ کیا امریکہ میں لاکھوں شیعہ نہیں ہیں, امام بارگاہ نہیں ہے, مسجدیں نہیں ہیں؟ تو وہاں کے مسلمان جو امریکی بھی ہیں ان کا کردار اس جنگ میں کیا ہوگا؟ وہاں کے مسلمان ہر وقت ڈپورٹ ہونے کے خوف سے کبھی بھی سامنے آنے کی ضرورت نہیں کرتے. یہ بالکل ایسی جیسے ہم کہیں کہ عراق نے ایران پر حملہ کیا. جب بھی ہم یہ کہتے ہیں تو ہماری مراد عراق کی زمین, اس کی مٹی, اس کی سوئل, اس کے ماؤنٹینز اور اس کے ریورز نہیں ہوتے. ہمارا مطلب ہوتا ہے عراق پر حاکم ایک نظام جو عراقی حکومت کی ریسورسز کو جمہوری اسلامی ایران کے خلاف استعمال کر رہا تھا. تو اگر وہ ظالمانہ نظام ختم ہو جائے تو معاملہ ختم ہے. ہمیں ابھی امریکی عوام سے نفرت کیوں ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں امریکی عوام دنیا کی شکار ہوئی ہوئی عواموں میں سے ایک عوام ہے. امریکی عوام استقبالی نظام کی پہلی شکار ہے. یہ دنیا کی بے خبر ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے. یہ دنیا کی خواہشات کے اندر ڈوبی ہوئی قوموں میں سے ایک قوم ہے. ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ جانوروں کی طرف زندگی گزار رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے امریکی عوام کو اس دھوکے سے نکالنے کی جس کے اندر ان کو مبتلا کر دیا گیا. اور اگر آپ اس کے دھوکے کو سمجھنا چاہیں تو آپ امریکہ کے سوسائٹی کے سٹیٹسٹکس کو دیکھنے کی کوشش کریں, کس طریقے سے وہ کس عذاب سے گزر رہے ہیں جس کو آج دنیا کی خیالی جنت بتایا جاتا ہے. تو ہم امریکی عوام کو مظلوم اور قابل ترحم, رحم کے قابل عوام سمجھتے ہیں. تو ہمارے خیال میں امریکی عوام مظلوم ہے, اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کو ظالمانہ نظام سے بچانے کے لیے. بس امریکہ کے اندر ظالمانہ نظام کے ہم حامی, ہم مخالفت کریں گے, ورنہ ہم امریکی عوام کو آزاد کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے سوالات حسب عادت انتہائی مؤثر رہے. دیکھیے آپ کے سوالات کے لیے ڈھیر ہے اور الحمدللہ ان سوالات کے نتیجے میں بہت ساری ایسی باتیں ہم کہنا چاہتے تھے جس کا وقت نہیں ہو پایا تھا وہ بھی ہم کہہ پائے, اور آپ کے سوالات کے انتہائی شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جمہوری اسلامی ایران کی اور پوری دنیا میں اسلام کی مزید عزت اور سربلندی دیکھنا نصیب فرمائے. نبی اکرم کی ولادت کے موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار اس نبی کے وارث حقیقی امام منتظر کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں اور دنیا کے مسلمانوں کو ان کے بہترین عوام و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. درود.